غلط موٹر سائیکل چلانا ہوا آ گیا، پورا ٹریفک صحیح چل رہا ہے، شعور ہے، لوگ سمجھ جائیں گے کہ جس کو کوئی مشکل ہے, ہو سکتا ہے مشکل نہ ہو, وہ صرف اپنے دل کو بہلانے کے لیے کرتب دکھانا چاہتا ہو سڑک پر, لیکن گاڑیاں موٹر سائیکل دیگر جو لوگ چل رہے ہیں سڑک پر وہ رستہ دے دیں گے, کیونکہ سماج اچھا تھا, ایک بھٹکے ہوئے آدمی کو سنبھالا دیا, ورنہ اگر سماج بگڑا ہوا ہوتا تو چار موٹر سائیکل سوار اس کے پیچھے چل پڑتے, اس نے حرکت کیسے کی, چار گاڑی والے اس کے پیچھے دوڑتے. ذہنیت دیکھیے آپ کی کہاں کہاں تک جا کر اثر انداز ہوتی ہے, ذہنیت کہاں کہاں تک جا کر اثر انداز ہوتی ہے, اور مثالیں بہت ساری ہیں اس کی, لیکن اسی مثال کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے. لہذا سماج خاندانوں سے, خاندان سے وجود میں آتا ہے, اور خاندان افراد کے ذریعے, افراد کی اگر تربیت ہو جائے تو پھر وہ جا کر دیکھتے ہیں. اب یہاں پر ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے کہ امن و امان قائم رکھنے والے اداروں کی کیا ذمہ داری ہے, اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے, لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے, کس طرح سے وہ سب پھر بات سماجی علوم سے نکل کر ایک حد تک پولیٹکس میں چلی جائے گی. معاشیات بھی اس میں دخیل ہے, عمرانیات بھی دخیل ہے, بہت سارے اور دیگر علوم اس میں دخیل ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ وہاں تک مجھے نہیں جانا. لیکن اہم بات جو یہ ہے, جو نقطہ بنیادی اور اساسی ہے, وہ یہ کہ افراد خاندانوں کو, گھرانوں کو تشکیل دیتے ہیں, گھرانے سماج کو تشکیل دیتے ہیں. اب یہاں سے آغاز کرتا ہوں اپنی بات کا, وہ یہ آج کی بات کا, وہ یہ کہ اگر سماج اور گھرانے اس مقام پر, اس منزل پر آ جائیں, اب یہاں پر اگر کوئی شخص, کوئی انسان, کوئی مکتب فکر عجیب و غریب صفات کو عجیب و غریب چیزوں سے منسلک کرتا ہوا نظر آئے, مثلا آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں صبح کو جلدی اٹھا کرو, امتحان میں اچھے نمبر آئیں گے, تو یہ سوچنے پر مجبور ہوگا بچہ کہ صبح جلدی اٹھنے کا مطلب کیا ہے, دیکھو درس پڑھو گے, سبق یاد کرو گے, صبح کو ذہن فریش ہوتا ہے. البتہ یہ میں اس نسل کی بات کر رہا ہوں جو درس گئے زمانے, اب دو بجے رات تک ٹی وی پر ہر چیز دیکھ کر گٹکا کھا کر سونے والی نسل کچھ نہیں کر سکتی, وہ نسل لگ گئی جو کچھ کر سکتی تھی. 10 بجے رات کو جلدی انسان بنایا ہے خدا نے, ورنہ خدا چاہتا تو اس حیوان کی طرح ہم کو خلق کر دیتا جو راتوں کو جاگتا ہے, درختوں پر بسیرا کرتا ہے. رات دی اس نے آرام کے لیے. ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اب جو اگلی نسل وجود میں آ رہی ہے وہ نسل ہے کہ جو رات کو جاگتی ہے اور دن کو سوتی ہے. ہمارے یہاں ٹیلی ویژن آیا, اینڈرائڈ سسٹم آیا, ٹیلی فون آیا, انٹرنیٹ آیا, اس کے استعمال کو صحیح کلچر نہیں آ سکا, اور یہ پسماندہ معاشروں کی نشانی ہوتی ہے, اپنے مطلب کی چیز کو کہیں سے لے لیتے ہیں, اس کے کلچر اور ثقافت کو نہیں دیتے. چھری آپ کے پاس ہے, بندوق پستول آپ کے پاس ہے, اس کا ڈھنگ استعمال کا ادب آداب تہذیب طور طریقہ نہیں آیا, آپ مہذب نہیں ہوئے, محلے کے دکاندار سے لڑائی ہو گئی, آپ چاقو نکال کے لے جائیں گے, پستول نکال لیں گے, یہ پستول دشمن سے بچاؤ کے لیے ہے, گلی کوچوں کے جھگڑے چپلی تنازعات کو گفتگو کے ذریعے طے کیا جاتا ہے. تو یہ کون سکھائے گا؟ یہ وہ ہستیاں سکھائیں گی کہ جو انسان کے وجود میں گہرائی کے ساتھ جھانکنے کی صلاحیت رکھتی ہو, اور جن کے بارے میں زیادہ سے جانے کبیرہ فرما رہی ہوں کہ اسماؤں کو فی الاسماء ہے, وہ اجسادوں کو فی الاجساد ہے, وہ انفسکم فی النفوس, وہ آثاروں کو فی الآثار, وقبورکم فی القبور, فما احلى اسماءکم واکرم انفسکم واعظم شأنکم واجل خبرکم واوقع احضرکم وازق بعضکم, کلامکم نور وامرکم رشد ووصیتکم التقوى وفعلکم الخیر وعادتکم الاحسان وخزیتکم الکرم وشأنکم الحق والصدق والرفق وقولکم حب محب ورائحه حلم وحلم وحد ان ذكر الخير كنتم اوله واخره وفرعه ومعدنه ومأواه. اب ذرا ترجمہ سنیے اس کا, کچھ چیزوں کا ترجمہ کروں گا. اب یہ کیا کہہ جائے, زیادہ جامع کبیرہ میں اتنی مٹھاس ہے اور آئمہ کے وہ فضائل ہیں کہ جب پڑھنے والا جہاں تک حافظہ ساتھ دیتا ہے پڑھتا رہتا ہے, اور جہاں پہ حافظہ ختم ہو جاتا ہے وہ ایک گھڑی بھی رک جاتی ہے. فرمایا اے آئمہ آپ کی جانیں ہر جان کے اندر ہیں. یعنی کیا مطلب؟ انفسکم فی النفوس, آپ کے نفس میں اگر کوئی خیال آ رہا ہے, اگر کوئی سوچ آ رہی ہے, تو پردہ غیبت میں بیٹھی ہوئی کوئی ہستی ہے جو آپ کے خیالات سے واقف ہے. لہذا اسی لیے فرمایا کہ دیکھو اپنے امام سے اتنا تعلق گہرا پیدا کر دو کہ جب کوئی نازیبہ خیال بھی آئے تو تمہارا مرحلہ ولایت اس مقام پر ہو کہ تم اس خیال کی قباحت اور معیوب ہونے کو دیکھ کر استغفار کرو اپنے امام کی بارگاہ. انفسكم في النفوس واثاركم في الاثار، آپ کے آثار ہر اثر میں، وقبوركم في القبور، قبروں میں آپ کی قبریں سب سے زیادہ بلند پایا. اور پھر اس کے بعد سلسلہ، اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ جو میں 346 پھر رہ جائیں گی. جو سلام میں آج شعر پڑھا گیا، دل اس لیے مشتاق قضا رہتا ہے، اب اس نوجوان بچے نے شعر پڑھا تو اب مجھے اسی وقت ایک روایت یاد آئی، اس روایت کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. مولا کائنات کی ایک درود بھیجا محمد آل محمد. انسان کی معراج عبادت ہے، انسان کی معراج بندگی ہے، اور وہ بندگی کے ذریعے اپنے مراحل کو طے کرتا ہے، بندگی کے ذریعے اپنی روح کو بلند کرتا ہے. اب اگر بندگی کے لیے دیکھا جائے، آپ سے ہم سے پوچھا جائے کہ صاحب بندگی کے لیے کیا چیز ضروری ہے، بندگی کے لیے کیا چیز ضروری ہے، ہم کہ بندگی کی عبادت کی جائے، نماز ہوگا کی. لیکن اگر بندگی کی صفت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے آٹھویں امام ایک ایسی صفت کا ذکر کریں جس کا عام انسانی عقل میں جا کر اس کا بندگی سے کوئی تعلق نہیں ہو، تو یہاں سمجھ میں آئے گا کہ معصومین کی نگاہ کس مقام پر ہے. انسانوں کی روح میں جھانک کر کہ جہاں انسان خود اپنی روح میں نہ جھانک پائے، وہاں امام معصوم دیکھ کر آپ کو نسخہ بتا رہا ہے. آج میں امام حضرت ابھی حسن علی لا يكون الرجل عادلا حتى يكون حليما. کوئی انسان اس وقت تک صحیح عبادت گزار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں حلم کی صفت نہ ہے، حلم کی صفت نہ ہے، برداشت کی صفت نہ ہے، ضبط نفس کی صفت نہ ہے. اب جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، ضبط نفس سب سے زیادہ کہاں پر ہے؟ حکام میں، بادشاہ سلامت، وزیر، مشیر، گورنر، کمشنر، وزیر اعظم، کوئی بھی اگر بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہے کسی ملک کا، ہمایا صدر اور وزیر اعظم، کہیں پر بادشاہت ہے، کہیں پر سرداری ہے، بہرحال جو بھی سب سے بڑے بڑی سیٹ پر بیٹھا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اس کی بات ہو رہی ہے نہیں، سب سے زیادہ حلم کی اسے ضرورت ہے کیونکہ اس کا ایک قلم کی جنبش لاکھوں لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کر ڈالتی ہے. اب اگر آئمہ معصومین بادشاہوں کے ساتھ گفتگو کریں اور ان کے فیصلوں کو معجزے کے ذریعے نہیں، حکیمانہ کلام کے ذریعے تبدیل کروا لیں، اور وہ بادشاہ دشمن ہو امام وقت کا لیکن گفتگو اس انداز سے ہو کہ وہ بادشاہ جو دشمن ہے امام کی گفتگو کو سن کر فساد و بلاغت کے آگے ناچار ہو جائے، گفتگو دل میں اترے، بلاغت کو دیکھیں تو آسمان پر، فصاحت کو دیکھیں تو آسمان پر، گفتگو کا طریقہ ایسا ہو کہ بادشاہ کے دل میں گھر کر لے اور بادشاہ ظلم کرنے کے ارادے کو بدل دے، تو ان احادیث کو دیکھ کر آج میں امام کے قول سمجھ میں آتا ہے، لو عارفت ناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتیوں کو، نہیں خوبصورتیوں کو نہیں، محاسن کلامنا، ان گنت خوبصورتیوں کو سمجھ لیتے، مولا خوبصورتی کی بات نہیں کر رہے، ان گنت خوبصورتیوں کو سمجھ لیتے تو یقیناً ہماری پیروی کرنے لگ جاتے. یعنی کلام امام کو سمجھیے کہ امام کی گہرائی کے مقام پر جا کر امام کی گہرائی کے مقام پر جا کر گفتگو فرما رہے اور کس انداز سے گفتگو فرما رہے، اگر ہمارے کلام کی خوبصورتی کو سمجھ لیتے تو فوراً ہماری پیروی کرنے لگ جاتے. من جب صادق السلام آئے منصور کے پاس، بڑا ظالم بادشاہ، امام جعفر صادق نے پیشن گوئی کی تھی جب گفتگو ہوئی منصور دوانتی سے بنو امیہ کے دور میں، کہا کہ اب کیا ہوگا، کہا کہ بادشاہ تم تک پہنچے گی، کہا بنو عباس تک، کہا کہ ہاں، کہ ہماری بادشاہ زیادہ طویل ہے یا آپ کی، ہماری بادشاہ زیادہ ہے یا آپ کی، کہا کہ ابھی تو تمہاری ہے اور سلسلہ کافی دیر تک چلے گا، کہا بنو امیہ کی حکومت زیادہ رہے گی یا ہماری، کہا تمہاری حکومت. یہ منصور کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتلا دیا تھا کہ تمہیں حکومت ملے گی، تمہارے خاندان میں حکومت تادیر قائم رہے گی، لیکن اس کے باوجود بھی جب تخت پر بیٹھے اور یہ سمجھ میں نہیں آیا اس نادان کی کہ جو شخص خوب توجہ فرمائیے گا اور فرمائیے گا اس بات کو، جو شخص پیشنگوئی کر رہا ہے کہ حکومت تمہارے خاندان کو ملے گی اور لمبی حکومت ملے گی، اس کے باوجود ہی ہمارے دروازے پر آ نہیں رہا، بھائی کل آپ وزیر اعظم صدر بن جائیں گے اور کوئی آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو سلام نہ کرے، اب کل وزیر اعظم بننے کے بعد اگر کوئی یہ مشورہ دے، کوئی سہولت آپ سے مطالبہ نہ کرے، تو آپ کا شعور کیا کہتا ہے؟ یہ شخص مخلص ہے، اپنی دنیا کے چکر میں نہیں پڑا ہوا، اسے دنیا نہیں چاہیے، اس کی بات کو مانا جائے لیکن تب بھی آئمہ کے مشوروں کو نہیں مانا، نصیحتوں کو نہیں مانا، یعنی عقل سے آئین ہے، عقل سے دور تھے بالکل۔ بھائی اس کو پتہ لگ گیا رضا فرق نے محمد کو، تمہارے چچا صاحب بھائی کو، کہ حکومت تم کو ملے گی، اس کے باوجود تمہارے ساتھ نہیں آ رہا، جب بادشاہ بن کے تب بھی تمہیں سلام کرنے نہیں آ رہا، اب اگر کبھی تم اس کو بلاؤ جبرن، اور اگر تمہیں کوئی نصیحت کرے، اس کی نصیحت کو غور سے سنو۔ کبھی کبھی ان کو یہ یاد آ جاتا تھا لگتا ہے، اور آئمہ کی نصیحت کو بڑے غور سے سنتے تھے، لیکن بہرحال انسان جب دولت طاقت کے نشے میں چور ہو تو اسے ایک عبادت گزار پاک و پاکیزہ طیب و طاہر آدمی کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بلایا، گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد کہنا تھا امام سے نصیحت کیجیے مجھے۔ امام کی نصیحت کو دیکھیے کہ کس بادشاہ کے سامنے بیٹھے منصور دوان کی، جس کی حکومت کہاں سے ہے؟ چین کی سرحدوں سے لے کر پورا ایران اس کا ہے، ہندوستان اس زمانے کی سرحدوں تک، افغانستان کی سرحد تک، اور وہاں سے افریقہ تک۔ امام ایسے شخص کے سامنے بیٹھے ہیں، اور امام گفتگو کس طرح سے فرمانے چھڑے، امام ابو جعفر صادق علیہ السلام، کہا دیکھو علیک بالحلم، لازم ہے تم پر کہ حلم کا دامن ہمیشہ تھامے رہو۔ بادشاہ سے گفتگو کر رہا ہے امام جعفر صادق، علیک بالحلم، لازم ہے تم پر کہ تم حلم کا دامن ہاتھ سے تھامے رہو۔ اب خود توجہ کریں وہ بچے جو جدید علوم پڑھ رہے ہیں، امام صفت حلم کو رب کس سے دینا ہے؟ اہم یہ ہے، پڑھنا ہر شخص جانتا ہے کہ برداشت ہونی چاہیے، رب کس سے دے رہا ہے؟ فَإِنَّهُ نُورُ الْعِلْمِ، کیونکہ علم علم کا نور ہے، رکن علم ہے، اگر علم نہ ہو ان کی عمارت گر جائے گی۔ فَإِنَّهُ رُكْنُ الْعِلْمِ وَأَمْلِكْ نَفْسَكَ عِنْدَ الْقُدْرَتِ، اور دیکھو جب طاقت آ جائے نا، اور کسی پر تم اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہو، تو اپنے نفس کو روک کر رکھنا جب طاقت آ جائے۔ امام نے جملہ کہہ دیا، امام نے جملہ فرما دیا، اور یہ جملہ آپ نے بھی سنا، اور اب یہ جملہ مکمل نہیں ہوا۔ اب امام نے کس طرح سے اس کے سامنے گفتگو کو پیش کیا، اہم بات یہ ہے، اور معجزہ امام نے اپنی بلاغت و فصاحت کا یہاں دکھایا، کہا کہ دیکھو فَإِن تَفْعَلْ مَا تَقْدِرُ، اگر تم وہ کام کر لو جس پر تمہاری طاقت ہے، اور غیظ کے عالم میں ہو، غضب کے عالم میں ہو، تیش کے عالم میں ہو، بکھرے ہوئے ہو، طاقت بھی ہے، بادشاہ ہو، مملکت اسلامی کے امیر المومنین کہہ کر لوگ سلام کر رہے ہیں، خلیفہ وقت ہو، ایک بر اعظم سے لے کر دوسرے بر اعظم تک تمہاری حکومت ہے، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تین بر اعظموں پر ایک لحاظ سے حکومت ہے، یورپ کی سرحدوں تک حکومت ہے، افریقہ میں ہے، اور ایشیا میں تین بر اعظموں پر تمہاری حکومت ہے، اگر اتفل ما تقدر، اگر تم وہ کام کر گزرو جس پر تمہاری طاقت بھی ہے، بکھرے ہوئے ہو، تو ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ کنتا کمن شفا غیظن او تداوی حقدن او یحب ان یذکر بالصلح، بخدا فلسفہ یہاں پر آ کر گھٹنے ٹیک دے، علم یہاں پر آ کر پسپا ہو جائے، معرفت سجدہ کرے، شعور فنا ہو جائے۔ تین جملے امام نے فرمائے، کہا کہ دیکھ اے منصور، اگر تو بکھرا ہوا ہے اور تو کسی مظلوم پر تجھے غصہ آ گیا، کسی مجرم پر غصہ آ گیا، تو نے اس کو سزا دے دی، تو تو تین کاموں میں سے تو خارج نہیں ہے نا، تو نے تین کام کیے، ایک تو یہ کہ شفا غیظن، کن کا کمن شفا غیظن، تو اس شخص کی طرح ہو جائے گا کہ غصہ آیا، آگے بڑھ کر تلوار لی، گردن کاٹ دی، شفا غیظن، تو نے اپنے غیظ و غضب کے جذبے کو ٹھنڈا کر لیا، اور تداوی حقدن، یہ آنے والا جو تیرے سامنے آ رہا ہے، تیرا دشمن ہے، تجھے اس سے بغض اور کینہ ہے، تو نے تلوار نکالی، یہ تلوار نکالی میرے الفاظ ہیں، مولانا نہیں فرمایا، تلوار نکالی، گردن کاٹ دی، تداوی حقدن، تو نے اپنے کینے کا اظہار کر دیا، کینے کو استعمال کیا، گردن کاٹ دی، اور یحب ان یذکر بالصلح، یا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ سماج میں تیرا ذکر یہ ہو کہ ارے بھائی منصور بڑا خطرناک آدمی ہے، ان سے بڑھ کر بڑا کوئی پورے شہر میں گنڈا نہیں ہے، پورے ملک میں ان سے بڑھ کر کوئی بدماش نہیں ہے، ان سے بات مت کیجیے گا، ڈرے لوگ تجھ سے، یدھ کرد سولا، تیرے حملوں سے ڈرے، ان تین چیزوں سے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. پھر امام نے فرمایا دیکھ وَإِنْ عَاقَبْتَ مُسْتَحَقًا، اگر تو نے کسی مجرم کو جو سزا کا مستحق ہے یا تو سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے، اگر تو یہ کام کر لے فَغَايَةُ مَا تُصَبِّهِ الْعَدْلُ، پہلی بات تو یہ کہ بیچارہ مستحق ہے تیری سزا کا یا نہیں ہے، یہ ایک الگ گفتگو ہے. اگر مستحق نہیں ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، اگر مستحق ہے تو زیادہ سے زیادہ تجھے کیا ملے گا؟ کہا جائے گا منصور بہت بڑا عادل ہے. وَلَا أَعْرَفْ حَالًا أَفْضَلْ مِنْ حَالِ الْعَدْلِ، اور حالت عدل سے زیادہ بہتر انسان کی کوئی حالت نہیں. خوب توجہ فرمائیے گا، امام ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے گفتگو کس طرح فرما رہے ہیں اور کس طرح سے اس کے ذہن میں اپنی نصیحتوں کو بٹھا رہے ہیں، یہ ہے عالم محبت کا معجزہ. خوب توجہ فرمائیے آپ نے، اگر تو کام کرے گا سزا دینے کا طاقت آئے گی تو تم تین کاموں کے علاوہ کوئی کام تم نے نہیں کیا. تین صورتیں ہیں، تین وجوہات ہو سکتی ہیں، تین فیکٹرز ہیں، یا تم نے اپنے کینے کو ختم کر دیا، غیظ کا سامان فراہم کر دیا، یا تو چاہتا ہے محبت تجھے یہ ہے اس شخص کی طرح کہ پورے شہر میں تیرا ڈھنڈورا پٹ جائے کہ بڑے خطرناک آدمی ہے، ہارٹ چھوٹ آدمی ہے، تلوار نکالتا ہے قتل کر دیتا ہے. لیکن اگر یہ تو تین باتیں، وائن عاقب کا مستحق کر، اگر تو نے سزا کے مستحق کو کسی کو اس کو سزا دی، اگر سزا دی اور سزا پانے والا مستحق کے سزا ہے تو تجھے کیا کہا جائے گا؟ ظالم یا عادل؟ عادل. غایت متوسب بہی العادل، زیادہ سے زیادہ جو تیرے بارے میں بات کی جائے گی یہ کی جائے گی تو عادل ہے. ولا اعرف حالا بالحال العدل، اور سب سے زیادہ جو بہترین حال ہے وہ لوگوں کی نظر میں کیا ہے؟ عدل کا. اب امام نے یہاں سے امام کے جملے نے کروٹ لی اور فاطمہ زہرا کی تربیت نے اپنا رنگ دکھا. یعنی جہاں پر انسانی سماج کی سوچ پہنچ کر ختم ہو جائے اور طائر فکر بشری میں اس سے آگے اڑنے کی طاقت نہ ہو، جب ہماری آپ کے افکار کے پرندہ پرندے اور طائر فکر اڑتے اڑتے تھک جائیں، اب یہاں سے معصومین کی فکر کی معراج کا آغاز ہے. ارے جہاں پر ہم فنا ہوتے ہیں وہاں سے ان کو معراج عطا ہوتی ہے، کیا ہمارا اور ان کا مقابلہ؟ غایت متوسب اللہ. اور میں نہیں سمجھتا کہ سماج میں عدل سے زیادہ بہتر کوئی صفت ہے. اب امام نے فرمایا والحال التي توجب الشکر افضل من حال التي توجب الصبر. اب منصور یہ بتا، تو نے کسی کو سزا دے دیا، اگر سزا جب دے گا تو اس کو تو تو ہو جائے گا عادل، وہ ہے مستحق کے سزا، وہ تیری سزا پر صبر کرے گا. مجھے تو یہ بتا کہ اگر تو اس کو درگزر سے کام لے اور معاف کر دے تو وہ تیرا شکریہ ادا کرے گا. تو مجھے یہ بتا کہ کسی مظلوم کا صبر کرنا تجھے اچھا لگتا ہے یا اس وہ تیری بارگاہ میں شکر ادا کرے اچھا لگتا ہے؟ یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجیے مولا کی بارگاہ. یہ سلسلہ چلا کثر سے. دیکھیے جو بھی اس گھرانے کو سمجھتا ہے، جو بھی اس گھرانے کو مانتا ہے، وہ جو سلسلہ آغاز ہے نا، وہ اصل میں سلسلہ آغاز سلسلہ نور ہے. سید ہمیاری بہت عظیم الشان شاعر ہے، عمان میں پیدا ہوا، چھٹے اور پانچویں امام کے زمانے میں مدینے آ گیا، کوفے آ گیا، بصرہ آیا، مدینے آیا. کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے جناب امیر کی، کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے جناب امیر کی جس کے بارے میں سید ہمیاری نے شعر نہ کہے ہو. ایک دن کوفے کے بازار میں آیا، گھوڑا بڑا قیمتی، لگام قیمتی، اب اس زمانے میں گھوڑے کی لگام، زیب، اس کی جو نالائیں، ایک ایک چیز قیمتی. گھوڑا دیکھا جاتا تھا کس نسل کا. کوفے کے بازار میں آیا، کوفہ کون؟ محمد علی بن ابی طالب کا مرکز. یہ جو آپ کو کوفے والوں کی مذمت سنائی دیتی ہے نا، روایت کے حساب سے یہ چیز صحیح نہیں ہے. یہ کوفے والوں کی مذمت صرف ان ایام میں تھی کہ جنہوں نے سید الشہدا کے ساتھ دغا بازی کی، مکاری کی. ورنہ کوفہ اگر اتنا برا شہر ہوتا تو کوفے میں ایک درہم صدقہ کرنے کا ثواب 70 گنا نہ ملتا. اگر کوفہ اتنا برا شہر ہوتا تو حضرت صاحب الاثر کے نام سے دو مسجدیں یاد نہ ہوتی, صحرا آپ کا دفتر قرار پائے گا, کوفہ آپ کا مسکن اور گھر قرار پائے گا. پوری کائنات کو چھوڑ کر حضرت صاحب الاثر کوفے میں آ کر ٹھہریں گے. کوفے کی بڑی فضیلت ہے, کوفے کے اندر نماز آپ کی پوری ہے, قدیم کوفے میں مہاراج فرماتے ہیں. تو بہرحال کوفے میں آیا, کہا کہ اگر کوئی ایسی فضیلت لے کر آئے کہ جو میں نے جس پر علی نبی طالب کی ایسی فضیلت بتائی کہ جس پر میں نے آج تک شیر نہ کہا ہو, تو یہ گھوڑا اور اس پر جو بھی ساز و سامان ہے پورا اسے ہبا کر دوں گا. ایک شخص نے آگے کہا, تم نے ایک فضیلت کے بارے میں شیر نہیں کہا. جب علی نبی طالب نالین پہننے کے لیے آ رہے تھے, چیل آئی, نالین لے کر گئی, نالین کو الٹا کیا, اس میں سے سانپ نکلا, زہر والو زمین پر گر گیا, پھر مولا کائنات نے نالین پہنی. اس نے کہا صحیح کہا تم, میں نے اس کے بارے میں شیر نہیں کہا. اترا اپنا گھوڑا, اس کو تحفے میں دے دیا. سید ہجری وہ ہے کہ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا, سید ہجری وہ ہے کہ جس کے بارے میں آٹھویں امام نے خوف میں آ کر حکم دیا کہ سید ہجری کا قصیدہ لامیہ عینیہ, معذرت عینیہ, اس کو حفظ کرو. قصیدہ عینیہ آخر میں ہر شعر کے عین آتا ہے, قصیدہ لامیہ ہے, حائیہ عذریہ ہے, شیخ عذری کا, یہ سب قصیدے کہ جن کے آخر میں عین آئے اسے عینیہ کہتے ہیں, ہا آئے حائیہ کہتے ہیں. تو اس طرح سے امام نے حکم دیا اچھے قصیدے کو یاد کرو. سید ہجری عظیم الشان شاعر, چھٹے اور پانچویں امام کی مصاحبت نصیب ہوئی. سید نہیں ہے, رسول خدا کی اولاد سے نہیں ہے, لیکن سید کہا جاتا ہے, سید ہجری. انہوں نے ایک شعر کہا, اس شعر کو سمجھ لیجیے اور گفتگو کو پھر میں آگے بڑھاؤں گا, مجھے اس شعر سے رب دینا ہے. فرماتے ہیں مولا کائنات کی ولادت کے بارے میں سید ہجری, ولدت فی حرم الہ و امنہ والبیت حیث فناؤہ والمسجد. علی کو ماں نے پیدا کیا, علی کی ماں نے پیدا کیا, ولادت ہوئی علی کی خانہ کعبہ میں. اور علی مسجد اور خانہ کعبہ کیا ہے؟ علی کے گھر کا چوکھٹ ہے. والبیت حیث فناؤہ والمسجد بیضاء طاہرۃ الثیاب کریمۃ. علی کی ماں کون ہے؟ بیضاء, نورانی خاتون ہے. طاہرۃ الثیاب, ماں کو پاکیزہ کپڑوں میں ملبوس رہتی ہے. کریمۃ, بڑی کریم اور سخی عورت ہے, بڑی سخی خاتون, بڑی سخی بیوی. طابت وطاب ولیدہا والمولد, ماں بھی پاک ہے, جو وقت جس وقت وہ بچہ پیدا ہوا وہ بھی بہترین ہے, اور وہ بیٹا بھی پاک ہے. کب پیدا ہوا یہ بچہ؟ فی لیلت غابت دحوس دجوبہا, ایسی رات میں صبح میں یہ بچہ پیدا ہوا کہ جب سارے منحوس ستارے چھپ چکے تھے. اب میں آپ کی ذوق ولایت کے جملہ نظر کر رہا ہوں, سارے منحوس چھپے ہوئے تھے, اور جو منحوس بھی علی بن ابی طالب کے مقابلے پر آئے گا وہ چھپا ہی رہے گا, کبھی علی بن ابی طالب کے دور کے اوپر برتری نہیں پا سکتا. غابت دحوس دجوبہا, ایک ایسی رات میں علی بن ابی طالب پیدا ہوئے کہ جب سارے منحوس ستارے چھپ چکے تھے. وبدت مع القمر المدير الاسعد, اور چاند اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. 13 تاریخ تھی نا, 14 کی رات لگنے والی تھی, چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا, اور صرف چاند نہیں چمک رہا تھا, سارے نیک ستارے طلوع کر چکے تھے. ما لطف فی خلق القوافل مثله اللبن آمن عن نبی محمد, اسے کہتے ہیں ولایت, اسے کہتے ہیں امامت کا شعور, اسے کہتے ہیں امامت کی معرفت. سید ہجری کیا فرما رہے ہیں؟ جب بچے پیدا ہوتے ہیں, ولادت ہوتی ہے, تو پاکیزہ کپڑوں میں لپیٹ کر لایا جاتا ہے. فرما رہے ہیں پاکیزگی کا آغاز یہاں سے نہیں ہوا. بیضاء طاہرۃ الثیاب کریمۃ, اس کی ماں بھی پاک, ماں کے لباس بھی پاک, کریم عورت, طابت, ماں طیب ہے, بیٹا طیب ہے, گھڑی طیب ہے, مضبوط ستارے چھپ چکے ہیں, چاند نکلا ہوا ہے, نیک ستارے آ چکے ہیں, اب ہوگا کیا؟ فرماتے ہیں معلوم فی خلق القوافل مثله الا ابن عاملۃ النبی محمد. جو بچے کو پیدا ہونے کے بعد کپڑے میں پارچے میں لپیٹ کر لایا جاتا ہے نا باپ کے پاس اذان دینے کے لیے, اقامت کے لیے, دیگر مستحب اعمال کے لیے, تو یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے نا کپڑے میں لپیٹ کر آیا ہے, آج تک تاریخ بشریت میں صرف ایک تھا جو اس جیسا تھا, وہی تھا جس کو ولادت کے بعد آمنہ کے پاس لے جایا گیا تھا. تو حضور یہ جو سماج ہے نا, اب آپ نے ترجمہ سنا, اب مجھے دوبارہ سے شعر کو پڑھنے دے. عجیب شعر ہے, ولدته في حرم الاله وامره والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهره الثياب كريمه طابت وطاب وليدها والمولد في ليله غابت نحوس نجومها وبدت مع القمر المنير الاسعد ما لطف في خلق القوافل مثله الا ابن آمنة النبي محمد. نقول بهجه محمد عليه اب یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ سید ہمیری طابت, ہر روشن چیز آ چکی ہے, ہر نیک چیز آ چکی ہے, ہر نیک ستارہ طلوع کر چکا ہے, ہر چیز موجود ہے. یہ مولا کائنات سلسلہ چلا. اب یہ نور کہاں پہ آ کر رکے گا؟ امام حسن اور امام حسین, اور یہاں سے اس نور کو آگے جانا ہے. خوب توجہ فرمائیے گا. اب میں ایک بات کہوں پھر اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں. امام وقت کی ایک ذمہ داری کیا ہے؟ ہدایت. اور ہدایت جب امام وقت کے بارے میں آتا ہے نا, ہدایت کا لفظ, تو صرف یہ نہیں کہ امام کی ذمہ داری آپ کو نماز روزہ سکھائے, بلکہ امام انسان کی روح کو کمال کی جانب ہدایت عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے. اور اگر کہیں بلند روح کو دیکھے امام, تو پھر امام جو کچھ اختیار میں ہو وہ امام معصوم انجام دیتا ہے تاکہ مستعد اور باصلاحیت ارواح کمال کی منزل پر جا سکے. اشارہ کر دوں, صاحبان اعضائیں فرش اعضا پر بیٹھتے ہیں آپ لوگ, زہیر عین کیا کہتے ہیں, ہم بالکل الگ الگ چل رہے تھے, ایک جگہ مجبور ہو گئے, حسین کے خیموں کے ساتھ خیمہ لگانا پڑا. حسین نے اپنا قاصد بھیجا, کہا کہ اس نے کہا عجب ابن رسول, عجب ابن رسول اللہ, جواب دو رسول خدا کا بیٹا بلا رہا ہے. تو حسین نے بھیجا ایک زہیر ابن خیم, 85 سال کا بوڑھا, اگر حسین کے لشکر میں آ جائے تو کیا حسین کو فرات کا پانی مل جائے گا؟ عباس اور علی اکبر کے ہوتے ہوئے, جوانان بنی ہاشم کے ہوتے ہوئے حسین کو زہیر ابن خیم کی بہادری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے, حسین ابن علی نے جس کو اپنے لشکر میں بلایا ہے, حسین کو ضرورت نہیں تھی, نگاہ فرزند فاطمہ دیکھ رہی تھی یہ روح اس قابل ہے کہ گنج شہیدہ میں ہمارے پاؤں کی سم دفن ہو کر اس قابل بن سکے کہ قیامت تک کے لیے جب بلند ترین انسان بھی آئے, جب حضرت حجت بھی آئے, السلام علیکم یا انصار دین اللہ کہہ کر ان پر سلام کریں, ان ارواح کو حسین نے اکٹھا کیا تھا. اب مجھے اجازت دیجیے, دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں. بن حدیث سید الشہداء کے بارے میں عجیب جملہ کہا. اچھا پہلے اس بات کو ختم کر دیجیے, پھر اس شعر کی طرف آتا ہوں. اچھا چلیں اس شعر کو پڑھ دیتا ہوں. دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں, آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں, بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں, انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں. وہ حسین جس کی منزلت یہ حدیث فرما رہے ہیں کہ جبرین کی ضرورت نہیں ہے مجھے قضاء و قدر کی گاڑی چلانے کے لیے. یا سید الشہداء آپ اپنے دادا سے آگے بڑھ گئے. یہ عدیث کی خصوصیت ہے کہ قافیہ ردیف کے لحاظ سے, مضمون کی سنگینی کے لحاظ سے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں, بند کو مخ اختتام پر پہنچاتے ہیں, اور اگلے بند سے عدیث کا سورج ایک الگ طریقے سے طلوع ہوتا ہے, مشکل کو بھی حل کرتے ہیں, ردیف اور قافیہ کی مشکل سے بھی نکلتے ہیں. بخدا یہ عدیث کے علاوہ بہت کم شاعروں میں دیکھا گیا ہے. ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा इसलिए अब ये अब गुफ्तगू आ गई है तो मैं अपने बच्चों के लिए, सोसखान बच्चों के लिए, मातमी बच्चों के लिए, नोहा लिखने वाले, नोहा पढ़ने वालों के लिए बात कह दूं, फिर दोबारा पलटकर उसी तरफ आता हूं। इस वजह से हुआ कि जब अनीस मुशायरे में आए, मुशायरे में वापस आए, लोगों ने कहा अनीस के वालिद से कि हुजूर आपके बेटे ने मुशायरा लूट लिया, गजल का मुशायरा था, लूट लिया। क्या शेर कहा? साहिबा ने जौक सुने इस शेर को और समझे कि अनीस अगर अशआर गजल के इस तरह कहते रहते तो गालिब का आज शायद नामो निशान नहीं होता, या गालिब से आगे की गजलें कहते। फरमाया लिख कर जमीन पे नाम हमारा मिटा दिया, लिख के जमीन पे नाम हमारा मिटा दिया, उनका था खेल खाक में हमको मिला दिया। लिख कर जमीन पे नाम, अब आप जमीन की रिजवत मिटाना, उनका था खेल खाक में हमको, यानी जू मानी नहीं है ये शेर, जू मानी कसीरा है ये शेर। बाप आया, बाप ने कहा बेटा ठीक है तुमने कल गजल का मुशायरा लूट लिया, लेकिन देखो कुछ ऐसा काम करो कि जो आखिरत में काम आए। ये मोमिन की रूह की खासियत है कि वो खुद ब खुद अली इब्न अबी तालिब की जात से मुत्तसिल रहता है अगर विलायत पाक है। अनीस के वालिद को ये नहीं पता था शायद कि मौलाए कायनात ने यह हदीस कही है इश्तगालुन नफ्स बिमा ला यसहबु हासिल आखिरा मिन, अजीब जुमला है कि नफ्स को मशगूल कर देना उन चीजों से कि जिनको नफ्स कब्र में कयामत में बरज़ख में लेकर ना जा सके, सबसे बदतरीन और नाज़ेबा काम है। कहा बेटा तुमने ये गजल कही, कुछ ऐसा काम करो जो कब्र और कयामत में लेकर जाओ। मुझे नहीं लगता कि अनीस के वालिद ने यह हदीस पढ़ी हो, लेकिन जब विलायत एक मरहले तक पहुंच जाती है ना तो खुद ब खुद नूर अलवी और नूर पंजतन इंसान की हिदायत करता है। अनीस उसी वक्त वो शेर कहना छोड़ा गजल को और आ गए किसकी तरफ? मरसिए की तरफ। और ऐसे मरसिए कहे कि पौने 200 साल गुजरने के बावजूद भी अनीस अनीस है, तमाम मरसिया को एक तरफ है, मगर दबीर का अपना दौर है। मैं मिर्जा दबीर की तनखीस नहीं करना चाहता, लेकिन अनीस के अंदर एक रवानी है, एक सलासत है, एक फसाहत है और बलागत है। सादा तरीन मजबूत को बड़े अजीब अंदाज से कहते हैं, बहरहाल यह मस्जिद अनीस के इसारे सवाब के लिए तो नहीं है, लेकिन उनको भी इसारे सवाब पहुंचे इंशाल्लाह कि जो उनके अशार मरसियों में पढ़े जाते हैं। तो फरमाते दुनिया हो एक तरफ तो लड़ाई गुसर करूं, आए गजब खुदा का उधर रुख जिदर करूं, बेजिब्राहिम कार कजाओ कदर करूं, उंगली के एक इशारे से शक्ल कमर करूं। आप बगैर जिब्राहिम की कजाओ कदर का काम करेंगे मौला सैयद शोहरा, कैसे हो जाएगा? एक उंगली के इशारे से आप शक्ल कमर कर देंगे, चांद को दो टुकड़े करेंगे? ये तो आपके नाना ने किया था कि आप अपने नाना से आगे बढ़ गए। फरमाया देखो ताकत अगर दिखाऊं रिसालत मां की, चांद को दो टुकड़े करूं, मेरी ताकत सूरज को दो टुकड़े करने की उससे आगे। फरमाया ताकत अगर दिखाऊं रिसालत में आपकी, रख दूं जमीन पे चीर के ढाला हफ्ता आपकी, सूरज को जमीन पे खेच के दो टुकड़े कर दूं, तू चांद की बात कर रहा है? यह है अनीस का नजरिया इमामत, यह है नजर अनीस का नजरिया विलायत। तो ये अदीस ने कोई अच्छा अल्फाज का सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया, अदीस ने फसाद और बलागत के जरिया नहीं बहाए, बल्कि अदीस की इमामत वहां पर है कि आज का शायर भी अदीस से सबक ले विलायत का। ताकत अगर दिखाऊं रिसालत में आपकी, रख दूं जमीन पे चीर के ढाला हफ्ता आपकी, तुम घबरा गए थे कि हम रसूल खुदा से आगे बढ़ गए? अदीस ने जवाब दिया नहीं, ये तो हम हुसैन इब्न अली को बता रहे थे कि हुसैन के पास जो कुछ भी है तसलसुल विलायत है, तसलसुल रिसालत है, ये रसूल खुदा की जात का तसलसुल है। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? अल्लाह के नूर से पैदा हुए हैं पांचों तन, तो ये नूर है। उस रात में अली इब्न अबी तालिब पैदा हुए जब सारे मनहूस सितारे और सारी मनहूस चीजें छुपी हुई, सारी मनहूस चीजें छुपी हुई, तो ये नूरानियत वहां से निकली। अब कौन? हसन और हुसैन। पहले इमाम हसन का तज़किरा, फिर इमाम हुसैन। तो रिवायत के अल्फाज है कि जा रहे थे मदीना में, بولا امام حسن جا رہے تھے. تو امام نے دیکھا کہ ایک حبشی کو دیکھا غلام کو را اسود یو آکل کلبن, ایک کالے غلام کو دیکھا جو روٹی کا ٹکڑا توڑ کے کتے کو کھلا رہا. امام رک گئے, امام میں وقت ہے, ایک حبشی غلام جس کی کوئی اوقات نہیں کتے کو کھلا رہا ہے, گزر جائیں گے آپ پاس سے. امام وقت ہے, روح میں ایک کمال دیکھا, رک گئے. یاد رکھیے آپ کی روح میں بھی اگر امام وقت کوئی کمال دیکھیں گے رک کر آپ کے لیے دعا کریں گے. روحانی کمالات کو اپنے اندر پیدا کیجئے. روحانی کمالات کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اشارہ کروں تو گاڑی رک جائے, اشارہ کروں تو ہوا چلنے لگ جائے. روحانی کمال یہ ہے کہ صفات نفسانی آئمہ معصومین کے فرمان کی روشنی میں نفس مر جائے. تبھی تو میں نے کہا کہ فرد سے گھرانا, گھرانے سے سماج بنے گا. رک گئے, کہا کہ لمادہ تو آ کے لوگوں کہ تو شریک کیوں کر رہا ہے اپنے کھانے میں, سبب کیا ہے؟ کہا اتنی مغموم اور صاحب و یہودی ہوں, انا اور فارغ ہوں, میں غمزدہ ہوں. بھائی غمزدہ کیوں ہے تو؟ بہت دل دکھا ہوا ہے, بہت دکھی ہوں اندر سے. بھائی کیوں دکھی کیوں ہے؟ کہا میرا مالک یہودی ہے, غلام ہوں, سیاہ غلام ہوں, حبشی غلام ہوں, میرا مالک یہودی ہے, میں چاہتا ہوں اسے چھوڑ دوں. کہا تو پھر یہ کتے کو کھلانے کی کیا تو کیا؟ اب یہ میرے الفاظ بھی ہے تشریح کے ساتھ. کہا یا ابن رسول اللہ یہ خوش ہوگا, اسے دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے کہ طعام انسان کے بدن کی غذا ہے, اور اطعام کھانا کھانا بدن کی غذا ہے, دوسروں کو کھانا کھلانا روح کی غذا ہے. اگر آپ دوسروں کو کھانا کھلا کر خوش ہو رہے ہیں تو سمجھ لیجئے امام حسن آج بھی اسے ٹھٹک کر دیکھتے اور آپ کے لیے دعا کرتے. کہا کہ اچھا تو رک جا. بولا ممن انت, کس کا ہے بھائی تم؟ کہا ابان ابن عثمان. کہا اقسم تو علیک حتی آ جا, خدا کی قسم دے رہا ہوں تجھے, ہلیو مت, یہی میں رکیو, واپس آ رہا ہوں. واپس آئے, کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے تجھے خرید لیا, یہ باپ تیرا, تجھے خرید کر آزاد کیا, اور یہ باپ تیرا ہے, تو آزاد ہے آج سے. میں تیرا مالک ہوں, میں نے تجھے خرید لیا. تو اس نے کہا سم ان وطاعت اللہ و رسول و لک یا مولائی, اللہ کی اطاعت میں ہوں, اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہوں, اور آپ کی اطاعت میں ہوں. کہا کہ دیکھ میں نے باغ بھی خرید لیا ہے, قد وہبت لک البستان, یہ باغ میں نے تجھے دیا. کہا کہ ابن رسول اللہ قد وہبتہ للذی وہبتنی لہ, یہ باغ میں نے اس کو دیا کہ جس کی خاطر آپ نے مجھے دیا, یعنی صدقے میں دے دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حبشی غلام کو جو ہزاروں درہم کا باغ خرید کے صرف اس لیے دے دے کہ اس غلام کے اندر ایک ایسی صفت ہے کہ جو حیوانات کو کھلا کر خوشی حاصل کر رہا ہے, لہو لئے میں نہیں پڑا. یہ اس وقت کی بات ہے کہ مولا کائنات کی شہادت ہو چکی ہے, دمشق کے تخت پر مولا کا مخالف موجود ہے, خراج حسن مشتبہ کے پاس نہیں آ رہا, ہاتھ تنگ ہے. سخاوت کا یہ نمونہ ہے, اگر اسلامی ملک کا خراج بیت المال ہاتھ میں ہوتا تو پھر دنیا مثال نہیں لا سکتی تھی. جو امام مشتبہ تنگی کے ایام میں سخاوت کی ایسی مثال قائم کرے کہ دنیا دل آ سکے, جو مفلس ہو کر کائنات کو لاجواب کر دے, تو امیر ہو کر کس طرح سے سخاوت کی مثالوں کو رقم کرتا. یہی واقعہ حسین ابن علی کے ساتھ پیش آیا. سید الشہرا گزر رہے مدینے کی گلیوں سے, ایک شخص کو دیکھا, غلام کو دیکھا کہ یا علی, اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے, یدی بیدہ رغیف, رغیف روٹی کا ٹکڑا ہے, یا اکل ویطعم الکلب لقمتن, ایک ٹکڑا توڑ کے نوالا خود کھاتا ہے اور دوسرا ٹکڑا توڑ کے کتے کے آگے ڈال رہا ہے, ایک نوالا خود دوسرا اس کے آگے, ایک نوالا خود دوسرا کتے کے آگے. امام رک گئے, دور ایک ہی ہے نا, خانہ کعبہ میں جو پیدا ہوا تھا نا, وہ انہیں کا باپ ہے, وہ انہیں کا پلر گرانا ہے, وہ انہیں کے والد ہے, دور وہیں سے نکلا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ جہاں پر بھی خوش نما ستاروں کو دیکھتے ہیں نا, یہ جہاں پر بھی نیکیوں کو دیکھتے ہیں, یہ جہاں پر بھی مدہوسیت کو دور دیکھتے ہیں نا. بھائی دل پاک ہے, دل میں کوئی مزدور چیز تو نہیں ہے تمہارے، ہم رک جائیں گے، پر دل میں مزدور چیز نہ ہو. رک گئے. پوچھا ما حملک ان تشاطره ولا تغادره. تو یہ بتا امام حسین کا جملہ، تجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ تو اس روٹی کے ٹکڑے میں سے کتے کو حصے دار بنا رہا ہے اور پوری روٹی خود نہیں کھا رہا، اس کو محروم کر دے. جواب دیا غلام نے، اس دیکھیے خوب توجہ فرمائیے گا، پہلے سوال کیا وہاں پر بھی امام حسن نے پہلے سوال کیا تو کیوں کھلا رہا ہے اس کو. کہا غمزدہ ہوں، اس کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہوں. تو اتنا بلند ہے تیری روح، اتنی اونچی ہے کمال پر تیری روح کہ تو کتے کی خوشی کے ذریعے خوش ہو جائے. تو مخلوق الہی کا کتنا احترام کرتا ہے. اب یہ حسن مشتبہ پر لازم ہے کہ تیرا احترام کرے. خرید کی آزاد کر دی. حسن ابن علی آئے، کہا کہ ما حملک، کس چیز نے تجھے مجبور کیا، ان تشاطر ہو ولا تغامن، کہ تو اسے روٹی سے محروم نہ کرے، پوری خود کھا لے، نہیں تو اسے حصے دار کیوں بنا رہا ہے. کہ یا ابن رسول اللہ استحد عینائی من عینیہ. میں نے اب میں تشریح کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، میں جب کھانا شروع کیا نا تو میں دیکھا یہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری آنکھوں کو شرم آئی اس کی آنکھوں سے کہ یہ بھوکا ہوا میں پیٹ بھر کے کھاؤں. یہ سید واقعی بڑی عجیب بات، دنیا نے کیا گوہر کھویا اپنے ہاتھوں سے، فاطمہ کی گود کے پانوں کو کھویا. کہا استحت عینائی من عینیہ، میری آنکھیں اس کی آنکھوں سے شرمندہ ہیں، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے آنکھیں نہیں ملائی جا رہی. آپ سمجھتے ہیں اردو میں کیا اس کا ترجمہ ہے، مجھے شرم کے مارے کتے سے آنکھیں نہیں ملائی جا رہی کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، پوری روٹی خود کھا لوں. کہا کہ رک جا، اس کا مالک، تیرا مالک کون ہے؟ کہا عبان ابن عثمان. کہا ولحائی سلیمن، یہ باغ جس کے باہر تو بیٹھ کر پہرا دے رہا ہے کس کا باغ ہے؟ کہا یہ بھی عبان ابن عثمان کا. کہا اچھا بیٹھا رہے، ابھی آتا ہوں. 200 سونے کے سکے لیے اس کے پاس گئے، یہودی کے پاس گئے، اور یہودی کے پاس جا کر 200 دینار دیے. کہا کہ دیکھ غلام کو میں خریدنے آیا ہوں اور تو مجھے غلام بھیج دے. اس شخص نے کہا کہ الغلام فداؤن خطاک، بڑا معرفت والا تھا یہ شخص یہودی. کہا کہ مولا آپ چل کر آئے ہیں، غلام کو آپ کو دیا آپ کے قدموں کے صدقے میں. کبھی کبھی مسلمانوں کو امامت یہودی سے سیکھنی چاہیے. کتنی شرم آتی تھی اس کو سید الشہداء سے. الغلام فداؤن لخطاک، کہا یہ پیسے لے. کہا وردت تو لک المال، یہ مال بھی آپ کو دے دیا، نہیں چاہیے، آپ آئے ہیں چل کر اس غلام کی بات کرنے، مال آپ کو دیا. امام نے کہا وہبت لک المال، اے شخص تو نے میں نے قیمت دی، تو نے مجھے مال لوٹایا، اب میں تجھے تحفے میں دوبارہ یہ مال دے رہا ہوں، رکھ اپنے پاس 200 سکے سونے کے. کہا وہبت المال غلام، یہ میں نے 200 سونے کے سکے غلام کو دیے. امام نے کہا آتخت الغلام، میں نے غلام کو آزاد کیا، تو نے غلام مجھے دیا، میں نے غلام کو آزاد کیا. زوجہ پیچھے کھڑی ہوئی سن رہی تھی، کہا اسلم تو وہبت مہری لزوجی، میں اسلام لے آئی، میں اسلام لے آئی. یہ کس رسول کا نواسا ہے، کتے کے ساتھ غلام کو دیکھ کر کے روٹی کا ٹکڑا دے رہا ہے، جس کا نانا ایسی تربیت کرے نواسے کی، وہ جھوٹا دین نہیں لا سکتا. بول پڑی پردے کے پیچھے سے قد اسلم تو، اے یہودی عورت، اے یہودن تو مسلمان ہو گئی. اب مسئلہ آ گیا، یہودی شخص کی بیوی مسلمان رہ نہیں سکتی، جدائی ہوگی، جب جدائی ہوگی تو اس کو مہر دینا پڑے گا. مہر دینے کے سلسلے میں لے تو لال سے کام لے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اگلا جملہ اس مومنہ نے یہ کہا وہ وہب کو مہری لزوجی، اور میں نے اپنا مہر تجھے بخش دیا، مہر بس دے، مجھے اپنے گھر سے جانے دے، وہب کو مہری لزوجی. جب اس نے یہ سنا کہا کہ قد اسلم تو وہ وہب تو حال زوجتی، میں نے اسلام لے آیا اور یہ گھر بیوی کو ہدیہ کر دیا. وہ جو میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا، خوب توجہ فرمائیے گا، دیکھیے میں مسلسل ثقافت اسلامی پر گفتگو کر رہا ہوں، لیکن میں صرف ثقافت پر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا، اس ثقافت کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل متصل رہیں امام وقت کے ساتھ۔ کیوں متصل رہیں؟ کیونکہ دنیا کھانا کھلائے کسی کو الگ بات ہے، آپ کھانا کھلائیں کسی کو امام وقت کی نگاہوں کو اپنے اوپر دیکھ کر کھلائیں، فرش اللہ پر بیٹھیں امام زمانہ کے حق کو ادا کرنے کی خاطر بیٹھیں، نماز ادا کریں ہے قربت عن اللہ لیکن جب نہ رسول اللہ، اے حضرت حجت آپ کے جد نہ ہوتے کیسی نماز کیسا روزہ۔ لہذا حدیث بہت حساس ہے، حدیث بڑی اہم ہے۔ وہ کیا تھا؟ دل میرا اس لیے مشتاق قضا رہتا ہے، مجھے پتا ہے کہ زیارت ہوگی، پہلا میں اس کا بھول گیا لیکن مجھے پتا ہے کہ موت کے وقت میری زیارت ہوگی مجھے مولا کی، دل اس لیے مشتاق قضا رہتا ہے۔ اب اس شعر پر آپ یہ حدیث سن لیجیے، حارث حمدانی مولا کا ایک چڑھنے والا ہے، کوفہ میں رہتا ہے، بخار شدید، اوقاضہ ایک اور صحابی ہے اس کو بھی بخار شدید، دونوں واقعات سنا کر مصاحب کی طرف آتا ہوں۔ اوقاضہ کو بخار بڑا شدید تھا، اٹھ نہیں پا رہے تھے، بخار میں افاقہ ہوا، لاٹھی ٹیکی اور کبھی دائیں جھوم رہے ہیں کبھی بائیں جھوم رہے ہیں اور لاٹھی ٹیکتے ہوئے آ رہے ہیں، چہرے پر پانی مارا ٹھنڈا، بخار کی شدت کم ہو گئی ہے ذرا مزید کم ہو جائے، گئے مسجد کوفہ میں یا بیت الشرف میں یا کہاں پر مولا کہنا تشریف فرما، کہا اوقاضہ کیسے آنا ہوا؟ کہا یا امیر المومنین طبیعت بہت خراب تھی اور میں آپ کے پاس کئی دن سے نماز میں نہیں آیا۔ کہا کہ ہاں اوقاضہ ہمیں پتا ہے۔ مولا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہا تم سمجھتے ہو جس تکلیف سے تم گزر رہے تھے ہم اس تکلیف سے نہیں گزر رہے تھے، تم ہمارے شیعہ ہو ہمارے چاہنے والے ہو، تم جس تکلیف سے گزر رہے تھے ہمیں وہ اس تکلیف کا اندازہ تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص جو علی ابن ابی طالب کا مودت رکھتا ہے، جو شیعہ علی ابن ابی طالب ہے، جو 14 معصومین کا ماننے والا ہے، اس کے نفس اور روح کی حالت سے امام وقت باخبر ہے۔ پھر اوقاضہ کی گفتگو اسی طرح سے، حارث حمدانی بخار لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئے، گرمی کا موسم، کوفے کی گرمی، عراق کی گرمی، ماں جواب ایک، حارث یہ کیسے اٹھ کر آ گئے؟ کہا کہ یہ امیر المومنین طبیعت خراب تھی، اخاف وان تموت، ڈر لگا کہ مر نہ جاؤں کہیں آپ کو دیکھنے سے پہلے، آخری دفعہ دیکھ لوں کہ گھر چلا جاؤں شاید اسی بخار میں موت آ جائے۔ اب ہمارے یہاں تو بخار بہت ایک معمولی تھا، بھارت ہر مرض سے خدا ہر ایک کو بچائے، ہر مومن کو انشاءاللہ، اور ہر عزادار کو، ہر محرم اہل بیت کو بچائے، ہر عزادار کو انشاءاللہ، اور جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ تو بخار اس وقت بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا تھا، ڈرتا ہوں کہ مر نہ جاؤں میں آپ کو دیکھے بغیر۔ مولا نے کہا کہ اتنی گرمی میں آئے ہو، کیوں آئے ہو، کس وجہ سے آئے ہو؟ کہا ہم بھی لکھا یا امیر المومنین آپ کی محبت کھینچ کر لائی، ایک دفعہ دیکھ لوں پھر مر جاؤں گھر جا کے۔ آپ تو ہم مونی، دیکھیے ایک بات سمجھیے اس کو، علی ابن ابی طالب کی ڈکشنری میں، لغت میں مذاق، ایسے ہی کہہ دیا، ارے یوں ہی بات کر رہے تھے، یہ کچھ نہیں ہے۔ ہر چیز حقیقت ہے، ہر چیز جو روح اور نفس علی ابن ابی طالب میں انجام پا رہی ہے وہ عالم برزخ میں ریکارڈ ہو رہی ہے، سب تو ضبط ہو رہی ہے، مندرج ہو رہی ہے۔ مذاق کی بالکل جگہ نہیں ہے، شوخی بالکل نہیں ہے، مذاق بالکل نہیں ہے، ایک ایک چیز حق اور حقیقت ہے، ازل سے لے کر ابد تک پھیلی ہوئی روح علی ابن ابی طالب میں جو چیز ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ کہا کہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا جی۔ کہا کہ محبت کرتے ہو تو پلا تم آزنی پلا تم آزنی، دیکھو خبردار اب میرے صاحب کوئی مذاق میں بات مت کرنا، ایسے ہی کہہ رہے تھے، میری حیثیت کو ہمیشہ سمجھنا اگر محبت کرتے ہو، اور خبردار میرے ہم پلہ ہونے کی کوشش مت کرنا، ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش مت کرنا۔ یعنی جو یہ سوچے کہ وہ ساتھ ساتھ چل سکتا ہے علی ابن ابی طالب کے، نہیں چل سکتا، عمل جو علی ابن ابی طالب نے بتایا اس کے مطابق انجام دیجئے، کہاں وہ ذات کہاں ہم، لیکن کرنا عمل اسی کے مطابق۔ اور پھر فرمایا جناب مولا کائنات نے حارث حمدانی سے کہ حارث دیکھو اگر تم اس سے محبت کرتا ہے نا تو لرائیتنی اذا بلغت نفسک الی حنا، اگر تم اس سے محبت کرتا ہے نا تو تم مجھے اس وقت دیکھے گا جب تیری روح پورے بدن سے نکل کر حلق میں آ چکی ہوگی اور روح نکلنے والی ہوگی۔ نہیں 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 نہیں، جملہ عجیب، اس سے آگے ایک عجیب ہے، حیث توحب، اے حارث حمدانی تو مجھے اس طرح سے دیکھے گا جس طرح سے محبت کرتا ہے. ولایت کو جتنا مضبوط کرو گے اسی طرح سے علی ابن ابی طالب کو دیکھو گے. لرائیتنی حیث تحب. علی ابن ابی طالب بڑے نیک آدمی تھے, عادل تھے, بڑے اچھے صحابی تھے, قرآن وغیرہ پڑھتے تھے, سب کا خیرات کرتے تھے, نیک آدمی تھے. یہ بیکار عقیدہ علی ابن ابی طالب کے لیے. یہ تو علی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا سلسلہ ہے. دیکھے علی ابن ابی طالب یعنی کیا مطلب؟ محور انوار ربوبی, حامل اسرار محمد مصطفیٰ. لرائیتنی حیث تحب. دیکھو یا حارث, لرائیتنی لو رائیتنی علی الحوض وانا ازود الرجال ذود غریبت الابل. اور اے حارث دیکھ, اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا تو حوض کوثر پر تو مجھے دیکھے گا, حوض کوثر پر تو مجھے دیکھے گا. وانا ازود الناس, اور میں اہل و غیروں کو, متفرقہ افراد کو حوض کوثر پہ سے دھتکار رہا ہوں گا. اب یہ دھتکار رہا ہوں گا کوئی اچھی طرح سمجھ لیجیے ذرا. یہ دھتکار رہا ہوں گا, میں نے پہلے کہی, مجھے یاد پڑا بات کی تھی, ہاں کہی تھی, شب عاشور ایک جگہ کہی تھی, آپ بھی سن لیجیے, بہت سبیل لگتی ہے. دودھ کا شربت, چائے, مختلف چیزیں الحمدللہ بولتی, خدا برکت دے ان کی رسم میں, مال میں بانٹنے, بڑا رش لگا ہوا ہے, بہت رش لگا ہوا ہے. مبدید ہیں, پی رہے ہیں شربت, آپ بانٹ رہے ہیں. ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے بڑے اچھے دوست, کوئی بڑے اچھے تعلق رکھنے والے آپ سے آ گئے وہاں پر, اور بڑے معتبر قسم کے ہیں, متقی, عابد, ظاہر, پارسا. اب آپ کا دل نہیں مانے گا کہ آپ اس کو لائن میں لگا رہے تھے, لیکن لائن میں آ نہیں سکتا, ایک جمع غفیر ہے, ازدحام ہے, کنویں سے کنواں اچھل رہا ہے. تو آپ اشارہ کریں گے کبھی آپ اشارہ کرتے ہیں پیچھے سے آ جائیے ایک گلاس لے لیجیے, اور کبھی جب آتا ہے نا آپ سب کو دھتکارتے ہیں, ہٹو پیچھے, اس کو آنے دو, ہٹو. اب کس طرح سے آپ دھتکاریں گے, کس طرح سے ہکائیں گے, جتنی آپ کی طاقت ہوگی. اب لا فتح الا علی کی جتنی طاقت ہوگی وہ میں لوگوں کو ہٹاؤں گا. لرائیتنی حیث تحب. جس طرح سے تو مجھ سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا اسی طرح سے دیکھے گا. اب یہ تیرے دل کا اور علی کی محبت کا معاملہ ہے. تیرا دل جس طرح سے علی ابن ابی طالب کی محبت کو اس دنیا میں خلق کرے گا, تو وہی اپنی محبت کا اثر دیکھے گا. اے مومن, اگر تیرا دل یہاں پر رک گیا, نمازیں پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, اچھے آدمی تھے, بہادری بہادری بھی تھی, بہت اچھے تھے, خدا کی رحمت ہو, ایک فاتحہ پڑھ دیجیے علی ابن ابی طالب کے احسان ثواب کے لیے, نہیں چلے گا کام. جس طرح سے اونٹوں کا چرواہا شرم کو جب اپنے اونٹوں کو لے کر آتا ہے نا باڑے میں چارہ ڈالنے کے لیے, تو اجنبی کے اونٹوں کو دھتکار کر باہر نکال دیتا ہے. ارے تو میرا ہے, میری جدا تھا, میرا پانی تھی. یعنی وہاں جو رزق ملے گا نا وہ وجود علی ابن ابی طالب کی نورانیت سے نکل کے بنے گا. تو آپ سمجھ میں آئی اسلامی ثقافت کے اصول؟ یہاں ہر کام کرو روح علی ابن ابی طالب سے مدد لے کر, ہر کام کرو محبت علی ابن ابی طالب کے مرحلوں کو طے کرنے کی خاطر. جب یہ کلام, یہ ثقافت اس دنیا میں اپنا اثر دکھائے گی, ورنہ اسی دنیا میں رہ جائے گی, قبر میں قیامت میں نہیں جا سکتا. چار پانچ منٹ کی زحمت ہے آپ لوگوں کو, آخری تک رسید اپنے آخری مرحلے میں آ گئی. اس بیچارے نوجوان نے نعرہ لگانا شروع کیا, بعض لوگوں نے گھڑی دیکھنا شروع کی. نہیں, اتنا سبھی نعرہ نہیں لگاتا ہے بیچارہ نوجوان. خدا آپ کو سلامت رکھے, اور تمام نوجوانوں کو جو درود کے ساتھ ان کو انشاءاللہ اس دنیا سے لے کر جائے, درود کے ساتھ اٹھائے, اور اسی نعرہ حیدری یادی کے ساتھ انشاءاللہ ان کو برزخ میں قبر میں قیامت میں. فرمایا لرائیتنی وانا مارون علی الصراط بین یدی رسول اللہ باللواء الحمد. اے حارث, تو مجھے دیکھے گا کہ جب میں پلے صراط پر سے جا رہا ہوں گا, گزرتا ہوا رسول خدا کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھوں میں پرچم حمد ہوگا، درآئی حیث و توہم تو مجھے وہاں بھی دیکھے گا، جس طرح سے تم اس سے محبت کرتا ہوگا، تو سب سے اہم ترین قبلہ ہے محبت علی ابن ابی طالب، محبت علی ابن ابی طالب کو پختہ کر کے عبادتوں کی طرف آئیے۔ کیا مطلب ہے؟ زمین کو سیب و تھوڑ سے پاک کیجئے، زمین میں کھاد اچھی ڈالیے، پتھریلے پتھروں کو نکالیے، سنگلاخ پتھروں کو نکالیے، زمین بھربھری ہو، کھاد اچھی ڈلے، پانی اچھا ڈلے، تب اس کے بعد یہاں پر عبادتوں کی فصل اگے گی۔ اگر نمک زار میں شورا زار میں آپ اپنی عبادتوں کی فصل کو لگائیں گے، کام نہیں دے سکتی۔ اور کس طرح سے؟ دیکھو، فحزن لحزن وافرح لفرحنا، ہماری خوشی میں خوش رہو، ہمارے غم میں غمگین رہو، ہم سے محبت کرو، ہمارے دشمنوں سے نفرت کرو۔ اور یہ کہاں تک لے کر جاتی ہے محبت عبادت میں؟ کہ اب اس کے بعد ثقافت کا مرحلہ یہ آتا ہے کہ آپ کائنات میں رہ کر، دنیا میں رہ کر، اس عالم ظاہر میں رہ کر انسانیت کی خدمت کریں، لیکن اپنا صلہ کسی عام انسان سے نہ پائیں۔ کس سے پائیں؟ خدا سے پائیں۔ خدا کا بالا ترین صلہ کیا ہے؟ جب وہاں پہنچے کہ بحث، لیکن کیا کیا جائے؟ اب حضرت حر سے رب دیتا ہوں کہ ولایت کا مقام وہ ہے کہ حسین ابن علی کے صدقے میں کو صدقہ دے دیا، اپنی جان کو گردن کٹوا دی۔ لیکن عجیب مرحلے سے بیر حدیث نے، اس عظیم الشان شاعر اہبیت نے کس طرح سے ولایت کے مرحلے کو قلم بند کیا ہے، اور یہاں پر شاید وہ لوگ بیٹھے ہوں جو مجھ سے کئی دفعہ فرمائش کر چکے ہیں کہ یہ والا بند ضرور پڑھیے گا، اور میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں۔ اب مجھے شرم بھی آتی ہے کئی دفعہ تکرار کرنے کی وجہ سے، لیکن رفت ہے، ایک بات تو یہ اور ان کی فرمائش پوری ہو جائے گی۔ فرماتے میر علی، باقی عجیب معجزہ کیا، دین و چشم سے ہر نے رخ مولا دیکھا۔ اور گھوڑے سے زمین پر گر چکے ہیں، حسین لاشوں پر آئے ہیں، ہر جانکاری کے عالم میں، دین و چشم سے ہر نے رخ مولا دیکھا۔ وقاحت اتنی ہر کو، اب کھلی آنکھوں سے ہر حسین کے چہرے کو دیکھا، دین و چشم سے ہر نے رخ مولا دیکھا، زیر سر زانو شبیر کا تکیہ دیکھا، مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا۔ شاید فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا۔ سمجھیے میر حدیث کی ولایت کو سمجھیے۔ میں کہوں گا، اب مجھے شرم بھی آ رہی ہے، میں یہ بات کر چکا ہوں، لیکن ان بندگان خدا کی فرمائش، یمن رسول اللہ، اے میر حدیث، آپ نے لکھ تو دیا کہ مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا، زیر سر زانو شبیر کا تکیہ دیکھا۔ جب آپ خود لکھ چکے ہیں کہ حر کے سر مبارک کے نیچے حسین کا گھٹنا ہے، تب آپ اگلے شعر میں کیوں پوچھ رہے ہیں کہ شاہ نے فرمایا کہ اے حر جری کیا دیکھا؟ بھائی، جب حر نے دیکھ لیا حسین کے چہرے کو اور گھٹنے زانو مبارک کو حسین کے، تو اب حسین کی زبان مبارک سے یہ جملہ ادا کروانے کی میر حدیث کو ضرورت کیا پڑی کہ شاہ نے فرمایا کہ اے حر جری کیا دیکھا؟ یعنی یہ بتاؤ کہ جب تمہارا سر ہمارے گھٹنوں پر ہے اور ہمارا چہرہ دیکھ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ نگاہ کہاں تک جا رہی ہے؟ شہ نے فرمایا کہ اے حر جری کیا دیکھا، مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا۔ شہ نے فرمایا کہ اے حر جری کیا دیکھا؟ عرض کی، حر نے جواب دیا، عرض کی، حسن رخ حور نظر آتا ہے، فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے، باغ فردوس دکھاتا ہے مجھے اپنی بہار، صاف نہرے ہیں رواں جھوم رہے ہیں اشجار، ہاتھ اسے میری طرف مورے لاتی ہیں جواہر کے طبق بحر نثار۔ عجیب مرحلہ ہے حر کا، ایک درود بھیجیے محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مورے لاتی ہیں جواہر کے طبق بحر نثار، صاف نہرے ہیں رواں جھوم رہے ہیں اشجار۔ یہ کہاں کا منظر دکھا رہے ہیں؟ جنت کا۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ جب سر کسی مرنے والے کا حسین کے گھٹنوں پہ آ جائے، ہوتا وہ دنیا میں ہے لیکن جنت کے مناظر کو کیسے دیکھتا ہے، یہ الگ مرحلہ ہے ولایت کا۔ فرمایا لاتی ہے جھوم رہے، صاف نہرے ہیں رواں جھوم رہے ہیں اشجار، پورے لاتی ہے جواہر کے طبق بحر نثار۔ دیکھ لیا نا، نہروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، حسن رخ حور کو بھی دیکھ رہے ہیں، پورے جواہرات کے طبق لاتی ہیں صدقہ اتارنے کے لیے حور کے اوپر سے۔ لیکن حور مرحلہ ولایت یہ ہے کہ شہید ہو گئے، اب کیونکہ سر مبارک زانو اقدس اور اطہر پر ہے، اب بند کو دیکھیے حدیث ختم کس طرح کر رہے ہیں۔ اب حر فرما رہے ہے یہ رضوان کی صدا، دھیان کدھر ہے تیرا؟ یعنی میں جچی نہیں رہی ہے. بےچارا جنت کا پہرے دار کہہ رہا ہے یہ رضوان کی صدا دھیان کدھر ہے تیرا, اے ہر تو دیکھ کہاں پر رہا ہے, سب چیزیں دیکھ رہا ہے ہر جنت کی, لیکن رضوان بحث کہہ رہا ہے یہ رضوان کی صدا دھیان کدھر ہے تیرا, دیکھ اے شاہ کے مہمان یہ گھر ہے تیرا, یعنی ہر ذرا نظر اٹھا کے جنت کی طرف دیکھ تو لے, تو دیکھ کیوں نہیں رہا؟ جواب آئے گا ہر کا سر جب حسین کے زانو پر ہو, نگاہوں کے سامنے حسین کا چہرہ ہو تو پوری کائنات خاک ہے حسین کے چہرے کے مقابلے میں, یہ ہے ایمان کی میرا. وہ یہ نہیں کہہ رہا یبن رسول اللہ مجھے آپ سے دیکھے جنت مل جائے گی, جنت کو میں دیکھ رہا ہوں لیکن روح میں ایک بے رخی سی ہے. ارے جنت کسی اور کو دینا, ہم حسین کے ساتھ جنت جنت سر اقدس زانو مطہر پر ہے, بہشت سے بڑھ کر یہ ہے. جنت کہاں ہے؟ وہاں جاؤ حسین. جنت کہاں ہے؟ جہاں پنجتن. جنت کہاں ہے؟ جہاں بارہ مہمان ہے, جہاں 14 معصومین ہے. کون حور ہے؟ حور کا ذکر آیا, آئے زحسم پر اور راستہ روکا, پھر پانی پلایا مولا نے. کل میں شیر پڑھتے ہوئے لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی, ایک لہر تھی جو دل کے سبو تک پہنچ گئی, احساس شناس دل تھا نرد کر سکا وہ رو جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی, احساس شناس دل تھا نرد کر سکا وہ رو, جانی لہو میں قدر شہ مشرقین کی, پہلی کی ہر کے دل پہ یہ دستک حسین. حسین نے پانی پلا کے دل پر اپنی دستک دے دی. حسین رہوار پر سوار ہوئے, ہر نے رستہ روکا. آپ جانتے ہیں سکلت کا امک, تیری ماں تیرے غم میں رو, لو کان غیرک من العرب ذکر امی بالسکن لذکرت امہ بالسکن ولکن امک فاطمہ. اے حسین, اگر عرب میں کسی اور نے میرا نام میری ماں کا نام اس طرح لیا ہوتا تو میں اس کی ماں کا نام اسی طرح دیتا, لیکن آپ کی مادر گرامی فاطمہ. ماں یسعنا, ہماری ہمت ہی نہیں کہ جب فاطمہ کا نام آئے ضرور کے علاوہ کچھ بات کر سکے. بس یہی ادب کا فاطمہ کے سلسلے میں جو ہر کو بچا کر لے گیا. آئے صبح عاشور نمودار ہوئی, ایک دفعہ ہر آئے دور سے, ہر آ رہے ہیں. کہا دیکھو کون آ رہا ہے؟ کہا ہر آ رہے ہیں, ڈھال الٹی ہے, مشکیں کسی ہوئی ہیں. حسین کی بارگاہ میں آئے, جب نہ رسول اللہ حل الا توبت من سبیل, توبہ کا کوئی رستہ ہے؟ اور تمہارا گناہ کیا ہے؟ معرفت دیکھی ہر کی, فرمایا جب نہ رسول اللہ انا الذی ارعبت بنا رسول اللہ. جب رسول اللہ جب منزل زحس پر میں آیا تھا نا, میرا لشکر 1000 کا تھا, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی, ہتھیاروں کے آپس میں لڑنے کی آواز آئی, چھنا چھن ڈھالوں کی تیر و تبر کی آواز آئی, تو فاطمہ زہرا کی بیٹیاں جو تھیں نا محمل میں, ان کے دل ڈر گئے تھے. مجھے پتا ہے خواتین ہیں کہ جب زرہ کی 1000 کا لشکر آ رہا میرے بھائی کے مقابلے میں, تو انا الذی ارعبت بنا رسول اللہ, سکینہ رقیہ کے دل کو میں نے لرزایا تھا. توبہ ہو سکتی ہے, منزل معرفت دیکھیے, قتل نہیں کیا ہے کسی کو, سامان نہیں لوٹا ہے. فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کے دلوں پر لرزہ طاری ہوا, توبہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہر تمہاری توبہ قبول ہوئی. کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے. ہر گئے جنگ کی, گھوڑے سے زمین پر گرے, حسین آئے سر مبارک پر اپنا رومال باندھا پیشانی پر. کسی عالم نے پوچھا کسی سے کہ آخر حسین نے اپنا رومال کیوں باندھا ہر کی پیشانی پر؟ کہا دیکھو فاطمہ کا بیٹا ہے حسین, اس گھر کا ایک وطیرہ ہے کہ جب مہمان کو جاتا ہے نا کوئی نہ کوئی خاطر تواضع ہوتی ہے. حسین ہر کی تواضع کیسے کرتے, بس ایک فاطمہ کا رومال تھا وہ باندھ کر چھوڑ دیا. میں کہوں گا ہر تم اتنا گھبرا رہے تھے نا کہ فاطمہ کی بیٹیوں کو تم نے لرایا. اللهم بحق محمد وعلى محمد عليه صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه واهلك عظمه من الجن والانس من الاولين والاخرين ربنا مع حبنا وحفظ العافيه ووسع عذابنا وطب الاعمال من الصحه والسلامه بالجسم والروح ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد واله الطيبين فان ما نجوم يسمى الجسم وجهزه بالجسم بفرج عذابك عزادار البرديات اكيد عزادار خصوصا جو جهه موجود مبدا اگر کوئی تجدہ سے نادار ہے قرض دار ہے پریشان ہے بے اولاد ہے بے روزگار ہے اس کی مشکل کو دور فرما حضرت ولی عصر کے دل سے ہر دکھ کو درد کو دور فرما ہر خوشی عطا فرما پروردگار ہم ان کے انصار عوام میں شامل فرما ان کے ذکر میں تاہیر فرما تمام مرحومین و محرومات جو اس دنیا سے چلے گئے ہمارے ضمن حقوق یہاں جو مجمع میں لوگ ہیں ان کے مرحومین و محرومات کی مغفرت فرما آپ سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ ہم نے ایک دفعہ قل ھو اللہ پڑھ کے نام کیا تھا نرجس خاتون بنت عاشق حسین کو پڑھ کر بخشی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد كل ذلك الله احد الله صلى الله عليه وسلم